بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے ایک حدیث کا اور چھ احادیث یہ انہوں نے ذکر کی ہیں تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ملائے اعلیٰ ایک چیز ہے وہاں پہ خدا کے احکامات آتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک حدیث گزر چکی بلکہ دو اور دوسری حدیث جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اور مختلف محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور سورہ صاد کی تفسیر میں عام طور پہ مفسرین بھی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا خلاصہ گویا کے بیان کر دیا اور جن الفاظ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ یہاں ایک اجتماع ہوا کرتا ہے اس کو انہوں نے لکھا. اور اس کے بعد ہم نے وہ اصل حدیث جہاں آئی ہے ترمذی میں ان روایات کو نکالا. تو چونکہ ان روایات کے متن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے تو اس لیے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر ایک حدیث کا متن کسی نہ کسی نئے فائدے سے خالی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ پہلی روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات گزری ہے اللہ تعالی بہت بہترین صورت میں میرے سامنے آیا. قال عاقبه قال في المنام. اور یہ راوی کہتا ہے کہ میرا قیام یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ واقعہ خواب میں ہوا. اللہ تعالی کا مخلوق کے سامنے آنا اور مخلوق کا اللہ کو دیکھ لینا اس دنیا میں اہل سنت والجماعت کا ایک طرح کا اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. البتہ اللہ تعالی کی تجلیات کہ وہ کس طریقے پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس پہ سارے ہی صوفیہ کا اتفاق ہے کہ ایسے ہوتا ہے. محدثین بھی اس کے قائم ہیں اور فقہا بھی اس کے قائم ہیں. اور یہ کہ آخرت میں اس پہ سب متفق ہیں کہ دنیا میں اللہ کی ذات پاک ہی کسی کو نظر آ جائے یہ ممکن نہیں, لیکن آخرت میں ہوگا یہ رویت دیدار یا نہیں اہل تشریح اس بات کے قطعاً ممکن ہے. اور وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں ہے بالکل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی. اور اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں عقیدے میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی رویت ہوگی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا بغیر کسی کیفیت کے. اب بے قید ہونا کیسے ہے کہ جہاں پر ٹائم بھی نہ ہو سپیس بھی نہ ہو ہمارے لیے یہ تصور کرنا ہی دشوار. آدمی سوچے کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں جگہ ہی نہ ہو سپیس پائی ہی نہ جائے, ایسی چیز پہ چلا جاؤں جہاں زمانہ نہ پایا جائے, یہ ہمارے تصور میں ہی نہیں آتا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خالصتاً روحانیت سے ہے اور اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے اس کا چھوٹا سا ایک نمونہ خواب کو رکھا کہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو بعض اوقات وہ 50 سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا اسے دیکھتا ہے, اور بالعموم اللہ کے بہت سے اچھے بندے موت سے پہلے کہتے ہیں کہ دادا آئے تھے والد آئے تھے فلاں آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کو گزرے ہوئے دنیا سے سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے اس کے باوجود وہ ان کا آنا محسوس کرتا ہے کچھ نہ کچھ سے نظر آتا ہے جو بتاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مجرد اور صرف عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے لیے وہ روحانیت کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہیں اور اتنی ماورا ہیں کہ بہت سے کائنات کے حقائق جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے اور روحانیت ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز مثلاً آج سے فرض کر لیجئے 25 سال پہلے 500 برس پہلے کوئی کہتا کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی دریافت ہو گئی ہے جہاں پر شراب کے سمندر ہیں تو لوگ ہنستے 25-30 سال پہلے کوئی مان جاتا کہ جب چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو ممکن ہے انسان کہتے ہیں تو ایسے لیکن آج سے 200 سال پہلے اسے کون مانتا لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ ناسا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ضروری نہیں یہ رپورٹ ٹھیک ہی ہو اس لیے کہ کسی زمانے میں انہیں چاند میں بھی پانی نظر آتا تھا پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جتنی تحقیق زیادہ ہوتی ہے اور خلائی سفر زیادہ ہوتے ہیں چیزوں کی تنقیحات ہوتی رہتی ہیں لیکن ابتدائی رپورٹ جو انہوں نے چند دن پہلے جاری کی ہے انہوں نے اس کائنات میں ایک سیارہ جو پہلے سے دریافت شدہ ہے اور ان کی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہے سائنٹسٹ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر زندگی کچھ نہ کچھ آثار ہیں اب چند دن پہلے کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میتھائل الکوہل کے یہاں سمندر یہ ان کی رپورٹ آئی ہے واللہ عالم کا یہ بدلے یا نہ بدلے لیکن آج کے دن اس کی تردید کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اور ان کے پاس جو بھی دلیل ہے جس درجے میں بھی ہے وہ دلیل ہے یا تو اسی کے مقابل کی دلیل لا کے ہم اسے رد کریں نا آج ہم رد نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسا بھی سیارہ پایا گیا ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور جہاں پر میتھائل الکوہل کے سمندر ہیں شراب پینے والوں کے لیے سمندروں کی تعداد میں شراب وہاں دستیاب ہے تو اب جو کچھ بھی ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو سائنس نے دریافت کیا اور انسان اس لیے اسے مانتا ہے کہ اب اس کا مشاہدہ ہوا بالکل ٹھیک اسی طرح ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے جو ایک چیز کہی ہے ابن خلدون کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تم اپنی عقل سے سوچ اور سمجھ سکتے ہو یا جتنے حواس سے تم کام لیتے ہو انبیاء علیہ السلام کو ایک حص اور زیادہ دی گئی ہوتی تب نبوت اس حص کی وجہ سے وہ چیزیں بتاتی ہے جو عقل نہیں بتا سکتی اور اس نے غالباً مثال بھی دی ہے کہ کوئی آدمی پیدائشی طور پر بہرا ہو آپ اس کے سامنے موسیقی بجاتے رہے اس کے لیے موسیقی کا وجود اور عزم دونوں برابر ہے اسی طرح ایک انسان نبوت کی اس حص سے واقف نہیں ہے جو نبی جانتا ہے تو انبیاء علیہ السلام جو کچھ چیزیں جانا کرتے ہیں وہ چیز اور ان کے علاوہ غیر نبی اس کے علم میں بڑا فرق بڑھ جاتا ہے غیر نبی اس کو نہیں جان سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میرے پاس آئے اب وہ کیسا تھا یہ ایک روحانی چیز ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ خواب میں میرے ساتھ یہ ہوا لیکن دوسری روایات میں بالکل تصریح آ گئی ہے کہ یقینی طور پر کہ خواب میں ہوا اس لیے آپ اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خواب میں ہوا دوسری حدیث کو دیکھیں تو وہاں یقینی طور پر آ جاتا ہے خواب میں اسی لیے حدیث پر فتویٰ دینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک ہی حدیث کے سارے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں جتنے بھی متون ہیں اس کے سامنے نہ کسی بھی معاملے میں جب کوئی آدمی ڈائریکٹ حدیث سے فتویٰ دیتا ہے تو حدیث سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ اسے پتا نہ ہو کہ کس راوی نے کس حدیث میں اسی متن میں اسی ٹیکسٹ میں کس لفظ کا اضافہ کیا مثلاً کوئی اسی کو دیکھے تو کہے گا انہیں تو شک تھا کہ پتہ نہیں خواب تھا کہ نہیں تھا, اس لیے ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی آگے جو تیسری روایت آ جائے گی اس میں وہ کہتے ہیں یقینی طور پر خواب میں ایسے ہوا ہے. تو اب جس آدمی کے سامنے دونوں احادیث نہیں ہوں گی وہ فیصلہ نہیں کر پائے. تو اس لیے ڈائریکٹ حدیث پہ فتویٰ دینا یہ بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے, کیونکہ اتنا علم ہو کہ یہی روایت جو بخاری میں آئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں, جو مسلم میں آئی ہے یہ الفاظ وہاں راوی نے کچھ اور کہا ہے, یہی مسند احمد میں آئی ہے اس میں کیا الفاظ ہیں, ابن ماجہ میں کیا الفاظ ہیں, تو وہ الفاظ جہاں بدلتے جاتے ہیں کہیں تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تبدیل فرما دیتے ہیں, اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ سننے والا راوی اس چیز کو تبدیل کر لیتا ہے. تو اس لیے بڑا علم چاہیے. یہاں یہ کہتے ہیں, یہ پھر بات آئے گی, یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ خواب میں ہوا. فقال, اور انہوں نے فرمایا کہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حل قدری, تو آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ قال قلت لا, میں نے کہا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فوضع یده بین کتفی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان. حتی وجدت بردہا, یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. بین تدیا, اپنی چھاتی میں. او قال فی نحری, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی رگے جامع, اپنی شہرگ میں. قائم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور میں نے جان لیا کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں. یہاں پر پہلی بات یہ آ گئی کہ ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بحث ہے. بچہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود پایا جاتا ہے. اس کائنات کے علاوہ بھی کئی ایک وجود ہیں, لیکن یہ کہ اب وجود کتنے ہیں, کہاں ہیں, کس طرح ہیں, کہاں پائے جاتے ہیں, بہت سے وجود اس دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں مگر ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی. مثلاً فرشتوں کا ایک پورا جہان اس دنیا میں ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ تم جو مجھے اور میری آیات کو جھٹلاتے ہو نشانیوں کو, تو جب ہم کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت تم آخر بچا لیا کرو اس کو, ہمارے فرشتوں سے مراد ہے یہ کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت تم بچا لیا کرو. اور کون جان نکالتا ہے, فرشتے کیسے آتے ہیں, یہ انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا, وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے. کتنے ہی جہان اس ایک جہان میں آباد ہیں, جنات ہیں, پوری دنیا ان کی آباد ہے, وہ کیا کیا کام کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان, یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی چھاتی میں. دو ایک چیز چاہیے کہ نہری اس رگے جاں میں, شہرگ میں میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا. اللہ تعالیٰ کی جو تین طرح کی صفات ہیں اور ہمارے ماتریدی حضرات نے اس پر خاصی لمبی بحثیں کی ہیں, ان میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی ہے. پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی ہے, یعنی علم, حیات, قدرت, ارادہ, تکوین, سما, بصر اور کلام. یہ آٹھ صفات اللہ کی ذاتی ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری. دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں جو فعلی ہیں, اور فعلی صفات میں خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, عزت بھی دیتا ہے, ذلت بھی دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور تیسری صفات اللہ کی وہ ہیں جو خبریاں ہیں. خبری صفات وہ ہیں جو سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام خبر دیں یا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں خبر دے اور کسی کو پتا نہیں چل سکتی. ان خبری صفات میں وہ تمام چیزیں جن اعضاء کا اثبات کتاب و سنت میں کیا گیا ہے. مثلا یہاں پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا. صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دے گا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ انما یبایعون اللہ, جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. بہت ہی فإنّ کبھی آئے نا, ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو جتنے اعضاء کا ذکر آیا ہے اب زبان تنگ ہے زبان کو اور الفاظ نہیں ملتے کیا کریں تو اعضاء غلط استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جتنے اعضاء کا ذکر اللہ کے لیے کتاب و سنت میں آیا ہے وہ ہرگز ہرگز مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے اللہ کا ہاتھ یقیناً اس کی مخلوق کے ہاتھوں جیسا نہیں ہے اور نہ اس کا چہرہ اور آنکھ مخلوق کی آنکھوں جیسی ہے یہ صفات خبریاں ہیں اس کے بارے میں سب سے اچھا موقف ہوتا جو اطلاق کا تھا وہ کہتے تھے ان الفاظ کو سنو ان پر ایمان لاؤ اور اس بحث میں مت پڑو کہ ان کی کیفیت کیا ہے اللہ کی صفات کیفیت سے بھی پاک ہیں اور اللہ کی صفات تجسیم سے بھی پاک ہیں ان میں جسمانیت نہیں اس لیے حنبلیوں کو سب سے بڑی ٹھوکر جس چیز پہ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے صفات خبریہ کو جسمانیت قرار دیا اور حنبلیوں کو اس سے زیادہ عقیدے کے باب میں کوئی ٹھوکر نہیں لگی اور اب بھی جو حنبلی علماء سعودی وہ اسی بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ایسی چیزیں ہیں جیسے چہرہ ہے اس کا بیٹھنا ہے عرش پہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے دفع شبہ تشبیہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے اور ایک جملہ تو انہوں نے ایسا لکھا ہے وہ کتاب کے شروع میں کہتے ہیں اس جملے کو کئی حنبلیوں نے نقل بھی کیا اور اب تو ان کی کتاب بھی چھپ گئی اس لیے مل جاتی ہے انہوں نے کہا حنبلیوں دو تمہارے کرتوت ایسے ہیں تمہارے چہرے پہ دو داغ ایسے لگ گئے ہیں کہ سمندروں کا پانی بھی اسے نہیں دھو سکتا تم نے اتنی کبھی حرکت یہ کر دی ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے صفات خبریہ میں اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا اور یہ اس حد تک بڑھ گئے تھے ابن جوزی رحمت اللہ کی ترتیب لکھنی پڑی ان میں اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے ان کی کتابیں بھی چھپتی ہیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ نہ پوچھو کہ مذکر ہے یا مؤنث اور ایک دوسرے اس کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو باقی سارا جسم میں تمہیں ثابت کر دوں اس قسم کے خرافات معاذ اللہ جب پڑھی ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے بھی خوب پھر اس طرح لکھا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یزید کی حمایت میں تم نے جو کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے اتنی ہٹی ہوئی چیز ہے کہ سمندروں کا پانی بھی تمہارے اس داغ کو نہیں دھو سکتا تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو یہ صفات خبریہ میں تھے اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے اور جسم جسمانیت قتل نہیں اور تشبیہ بھی نہیں اور پھر میں نے جان لیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں یہ پھر آئے گی بات آگے اگلی حدیث میں یہی جملہ پھر عرض کریں گے کیا ہے فقال یا محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الأعلى کیا آپ کو معلوم ہو گیا آپ نے جانا کہ کیا اس چیز میں ملأ اعلیٰ میں اختصام ہو رہا ہے یہ لڑائی کی یہ بحث مباحثہ لڑائی تو نہیں یہ بحث مباحثہ کس چیز پہ ہو رہا ہے تو نام میں نے عرض کیا جی اللہ مجھے معلوم ہو گیا پھر کفاراتی اس بات میں کہ کفارات کیا ہے کفار کفر عربی میں کہتے ہیں نا چھپا دینے کو اسی لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو کفارہ جو ہوتا ہے جب انسان اس کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کا گناہ گویا کہ اللہ ڈھانپ دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں تو مجھ سے کہا کہ کفارے کیا ہیں گناہوں کے میں نے کہا اللہ اس بارے میں بحث ہو رہی ہے اور کفارات یہ ہیں کہ المقت فی المسجد باب الصلاۃ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھتا نماز پڑھنے کے بعد لوگ بہت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں سوائے اس کے کہ فوجیوں کی مسجد ہو آپ کہیں دیکھیے گا آپ کینٹ میں جائیں یہ آرمی آفیسر نماز پڑھتے ہیں نا یہ کینٹ کی جتنی مساجد ہوتی ہیں ٹھیک وہ فرض کا سلام پھرا اور بس اتنی دیر جتنی دیر میں نماز پڑھنے اس کا مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے ایک دم سے وہاں کوئی نہیں بیٹھا کرتا اور چاہے بھی کوئی ہو یا کوئی معذور ہی ہو تو بیٹھے وغیرہ جو بھی چل پھر سکتا ہے نا ان کی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور عام آپ پبلک میں دیکھیں یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ دیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے جو فرمایا کہ دیکھو اس کا مسجد میں ٹھہر جانا نماز کے بعد اس کے کفارہ ہے گناہوں کا بل مشی علی الاقدام اور پاؤں پہ چل کے آنا الی الجماعات جماعتوں کی طرف
جماعتوں میں شرکت کے لیے مسجد میں جماعتیں ہوتی ہیں اس کے لیے پیدل آنا اسی لیے حدیث میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ آتے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تو پیدل آتے تھے اور ان کے پاؤں پر گرد بھی پڑتی تھی تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سواری پہ چلے جایا کریں تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیدل چلنے کی فضیلت بیان کی جمعے کے لیے جو شخص پیدل آئیں اور ان کے پاؤں پر گرد پڑ جائے تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لے گی ایک جگہ یہ آتا ہے کہ یہ جو گرد ہے اللہ کے نام اعمال میں تولی جائے گی ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قدم بھی چلیں گے اور اس پہ مٹی پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کو جمع نہیں کرے گا تو وہ پیدل آتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے یہ عام نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے پیدل آئے تو اس لیے مسلمان عام طور پر پیدل ہی جاتے تھے دو چار منٹ پانچ منٹ چل دیے سوائے اسلام آباد کے یا تو گاڑیوں پہ آتے ہیں باقی اور جگہ آپ دیکھ لیں تو اب بھی عام مسلمان پیدل ہی نماز کے لیے آیا کرتے ہیں یہاں کیونکہ گاڑیاں موٹر سائیکل سڑکیں سب چیزیں میسر ہیں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ فرمایا یہ بھی کفارہ ہے اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اس باب الوضو اور وضو کا پورا کرنا فی المکارہ ان حالتوں میں جن حالتوں میں ناگوار گزرتا ہے مثلا شدید سردی پڑ رہی ہے اس میں ناگوار گزرتا ہے ٹھنڈے پانی سے گزرنا اور یہ جو روایت میں آگے لفظ ہیں ومن فعل ذلك اور جو شخص یہ کام کرے گا تین کہ نماز پڑھ کے پچھلے مسجد میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے دوسرے جماعت میں شرکت کے لیے پاؤں پہ یعنی پیدل چل کے آئے اور تیسرے ناگواری کی حالت میں بھی وہ وضو کرے ومن فعل ذلك جو شخص یہ کرے گا عاش بخیر وہ خیر کے ساتھ جیے گا ماتا بخیر وہ مرا بھی خیر کے ساتھ وکان من خطیئته اور اس کے جو گناہ ہوں گے قیوم ولدت ہو امہ اس طرح ہی پاک ہو جائے گا ان گناہوں سے جس طرح کہ اس کی ماں نے جنم دیا تھا تو اس دن وہ پاک تھا یہ تین چیزیں بتا دیں کہ اگر کوئی کرے گا تو خیر کے ساتھ زندگی گزاری اس نے اور مرا تو خیر کے ساتھ مرا اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی مومن انسان کو ایمان پر موت آ جائے حقیقت میں سب سے بڑا انعام اللہ کا دنیا میں بس اس شخص پہ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے چاہے جیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن عقیدہ ٹھیک تھا ایک دن بخشش ہو جائے گی اور اگر عقیدے میں گڑبڑ تھی تو پھر جتنی بھی گڑبڑ تھی اسی کے بقدر اللہ کے یہاں سزا ملے گی اگر وہ عقیدے کی گڑبڑ بدعت کی حد تک تھی تو اس کی سزا اور وہ معاذ اللہ کفر تک پہنچی تھی تو ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجئے جب آپ نماز پڑھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو نماز کے آخر پر یہ دعا مانگیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات اسی طرف گئے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی احادیث بھی آیا ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا نماز کے بعد یہ دعا تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پوری کر لے درود شریف پڑھ لے بس اس کے بعد جو دعائیں مانگے گا سلام پھیرنے سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگے اس لیے وہ اس حدیث کو بھی لائے ہیں اسی طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ اور وہ دعا وہ بھی وہ اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا اس طرح بہت سی احادیث شیخ لائے یہاں بھی یہ ہو گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر یہ دعا مانگا کرو دوسری صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر اس وقت انسان یہ دعا مانگے تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نیکی کے کام ہے کرنے کے وہ میں کر سکوں وترک المنکرات اور اللہ ترک کر دوں ان چیزوں کو ان گناہوں کو چھوڑ دوں جو گناہ منکر ہیں یعنی جن پر انکار کیا گیا یا جو ناگوار گزرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کو وہ حب المساکینی اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکین اور کمزور لوگوں کی محبت مجھے دے دے فَإِذَا عَرَضْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرما لیں کہ اپنی مخلوق کو کسی فتنے آزمائش میں ڈالیں گے فَقْوِذْنِي إِلَيْكَ غَيْرِ مَفْتُون تو اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف اٹھا قَالَ وَالدَّرَجَةَ دوسری بات آگے آگے کہ ایک تو ہے گناہوں کا معاف ہونا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کفارہ کیا ہے یہ بات آگے دوسری ہے کہ کوئی آدمی اس کا کفارہ کوئی نہ ہو اتنا اچھا ہو نہ نیک ہو کہ کوئی چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو گئے قبائد سے اس کا اجتناب تھا اور اس انسان نے وضو کیا نیکیاں کی اس میں اس کے گناہ دھل گئے رہ گئی اس انسان کے لیے اب درجوں کی بلندی تو وہ ملائے عالم یہ بحث ہو رہی تھی ارشاء السلام کہ سلام کو عام کرو وطعام الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلانا والصلاة باللیل اور رات کو نماز پڑھنا پر ناس و نیام اور لوگ جب کہ سوئے ہوئے ہوں تو اس صورت میں نماز کا پڑھنا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درجوں کو اللہ کے ہاں بلند کر دیتی ہیں خدا کے ہاں انسان کھل پاتا ہے دوسری روایت آگئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی عام ترمذی رحمت اللہ نے کہا کہ آتانی ربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا فی احسن صورت بہت ہی اچھی صورت میں فقال یا محمد اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول تر لبی کر بھی بتا دے میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں حاضر ہوں خوبی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ ملائے عالم میں کس چیز پر بات ہو رہی ہے قلت رب لا ادری میں نے عرض کیا اللہ میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے جان لیا ما بین المشرق والمغرب جو کچھ کے مشرق اور مغرب کے بیچ میں تھا یہاں پہلی روایت میں لفظ آ گئے تھے کہ علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمینوں میں جو تھا میں نے جان لیا دوسری روایت میں آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو جان لیا یہ الفاظ کا فرق ہے ابھی تیسری روایت آگے آ جائے گی اس میں کیا آ گیا اس میں یہ آیا کہ میں نے عرض کیا اللہ درجات اور کفارات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاؤں کے چل کے مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھیں گے اور ناگواری کے باوجود وضو پورا کریں گے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں گے وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ اور جو کوئی ان کی حفاظت کرے گا ان چیزوں کی عَاشَ بِخَيْرٍ اس نے زندگی گزاری تو خیر کے ساتھ اور وفات بھی اس کی خیر پر ہوئی اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا تیسری روایت ہے جس کو شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر لیا ہے اور اس روایت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ ہیں اس روایت سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ ذرا تفصیل ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رک گئے من صلاۃ صبح صبح کی نماز سے پہلے یعنی دیر سے آئے حتیٰ کدنا یہاں تک یہ قریب ہو گیا کہ ہم عین الشمس سورج کا عین دیکھ رہے تھے سورج کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی چونکہ وحی تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ ممکن ہے خواب دیکھ رہے ہوں ممکن ہے وحی کی کیفیت یہ خواب کی ہو تو ایسے نہ اٹھانے پہ گناہ ملے تو نہیں اٹھاتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ اس کی بہت ہلکی صورت ہوتی تھی یعنی یہ کہ وہ کھٹکھٹاتے تھے تو صرف ناخنوں سے ہلکی سی آواز تاکہ پتہ بس کسی کو چل جائے کہ یہ چیزیں اور ویسے بھی کسی کو نیند سے اٹھانا اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جب تشریف لاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ پر سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایسے سلام کرتے تھے کہ اگر ہمیں جاگ رہی ہوتی تھی تو جواب دے دیتی تھی اور اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا تو اس کی نیند میں خلل نہیں پڑتا تھا تو نیند سے کسی کو بیدار کرنا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں سمجھی گئی تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فخرج سریعاً جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے اقامت کہی گئی جمع کی ہو گئے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی وتجوز فی صلاته اور اپنی نماز کو آپ نے مختصر کیا جب اپنے سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہنا اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہنا کما انتم جیسے بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہ پہ رکے رہو اور میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ کیوں ما حبتنی عنکم جس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روک دیا انی قمت من الليل میں رات کو اٹھا توضا تو میں نے وضو کیا فصلیت ما قدر لی اور میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور پھر کیا ہوا کہ میں اونگنے لگا اور اونگ میں یہ اونگ بوچل ہو گئی یعنی نیند کے قریب قریب پہنچ گئی پر میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی بہت اچھی صورت میں اب آپ دیکھیں پہلی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے یا معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آگیا کہ یقیناً آپ نے فرمایا مجھے اونگ آئی اور اونگ گہری ہو گئی یعنی بہت اچھی نیند کی کیفیت طاری ہو گئی یہ ہے فرق حدیث میں اس لیے جو لوگ ڈائریکٹ حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں نا فقہا اور محدثین کہتے ہیں کسی شخص کے لیے فتویٰ برائے رات حدیث سے دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس حدیث کے سارے طرق اور متون کا پتہ نہ ہو اسے پتہ نہ ہو کہ کس روایت میں کیا الفاظ آئے ہیں کیا کہاں پر کن الفاظ کو کس طرح ادا کیا گیا آیا بالمعنی روایت ہے یا باللفظ ہے کیا چیزیں ہیں یہ ساری مبارک محدثین نے کی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا میں نے لگا اعلیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں یہ صورت کیا تھی لگا اعلیٰ کی اس پہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی تجلی کو مان کر پھر وہ اس پر کہتے ہیں کہ ذاتی تجلی جو ہوتی ہے یہ خاتم الولایت کو نصیب ہوتی ہے جہاں پر ولایت کا اختتام ہو جاتا ہے حضرت آگے فرماتے ہیں یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے رب میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائے اعلیٰ میں بحث کس بات پر ہو رہی ہے قل لا ادری میں ان کا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے رب اے پروردگار قالھا ثلاثن تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے یا تین مرتبہ عرض کی گئی قال فرائیتو تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کشانے کے شان دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی فد جل لی کل شیئن وعرفتو ہر چیز کی جو تھی وہ اجلی ہو گئی ظاہر ہو گئی مجھ پر اور میں نے جان لی ہر چیز اجلی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کی اور ہر چیز میرے سامنے آ گئی یہ ہے وہ دلیل جو بہت سے لوگ ان چیزوں سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں تینوں احادیث میں تینوں مختلف الفاظ آ گئے ایک جگہ یہ آ گیا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور ایک جگہ یہ آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو اور یہ تیسری جگہ آ گیا کہ ہر چیز یہ کل کا لفظ جو ہے نا اس پہ بہت سے اہل بدعت یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا کل علم اللہ نے دے دیا تھا غیب میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رہی تھی حالانکہ ایسے نہیں ہے یہ کل کا لفظ قرآن کریم میں خود کئی جگہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کل کو اسی کل میں مانا مراد دیا ہے جیسے ہم اور آپ لیتے ہیں جیسے عام لوگ زبان میں بولا کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کہ کل چیزیں معلوم ہو گئیں مطلب جس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی ساری چیزیں مجھے پتا چل گئیں آدمی کبھی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا کمپیوٹر اور یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہیں تو وہ اس فیلڈ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساری باتیں پتا چل گئیں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے علاوہ کائنات کے سارے علوم بھی اسے حاصل ہو سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہر چیز اللہ نے دیا ہر چیز سے کیا مراد ہے اللہ نے کل کا کل علم دے دیا یہ تو نہیں ہو سکتا اسی لیے یہ جن درود شریف کے سیغوں میں آتا ہے نا کہ اللہ اتنا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج جتنے عدد جتنی فگر تیرے علم میں ہیں اس پہ گنگوئی رحمت اللہ بڑا برا بناتے تھے اور منع فرماتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کا علم تو اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال حضرت فرماتے تھے یہ بے ادبی چیزیں اسی لیے دلائل الخیرات پڑھنے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں ایسے جملے آئے ہیں اسی طرح یہ کل جو ہے کل کا مطلب یہ ہے کہ کل مطلب یہ کہ وہ جو چیزیں اس سے متعلقہ ہیں وہ مجھے معلوم ہو گئی بس اتنی بات ہے اسی طرح ملکہ بلقیس کے بارے میں آیا ہے کہ کل چیزیں انہیں عنایت فرما دی گئی تو ملکہ بلقیس کو کل چیزیں کون سی دے دی گئی تھی جو اس کی حکومت کی ضروریات تھی اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دی یا یہ کہ اس کے تجربے نے اسے سکھا دی یہ چیزیں ہیں دیکھے تجلیہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ تجلی اللہ تعالیٰ نے کی تو یہ تجلی کا ایسا لفظ ہے جس کی خالصتاً تشریح کی ہے صوفیہ تجلی کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو اور بہت مشکل چیز ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کہ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اپنی صفات اور اپنی ذات اس کا اظہار کرتا ہے پھینکتا ہے خالق پر اور جو آدمی اللہ کی طرف جانے کا راستہ سلوک کا طے کرتا ہے اس پر جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اسے تجلی کہتے ہیں اور تجلی کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا کسی چیز کا اجلا ہو جانا اور لغت کے علاوہ دوسرے معنی میں صوفیہ کے ہاں تجلی کا مطلب یہ ہے ظاہر اور ظاہر ہونے کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا اظہار کرتی ہے اور جو صورت اس کے لیے اللہ اپنے اظہار کے لیے چنتا ہے اس صورت کو تجلی کہتی ہے اللہ کی ذات اپنا اظہار کرتی ہے اور اس اظہار کے لیے جس صورت کو وہ چن لیتی ہے وہ صورت اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے ہر وہ شان اور وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور اس کے فعل کا اور اس کی ذات کا اظہار ہو وہ چیز تجلی کہلاتی ہے اور تجلی کی عام طور پہ چار قسمیں ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی چار قسموں سے پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ تجلی آثار کی ہوتی ہے تجلی آثار کی کیسے ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور ان میں خود بھی آگ کی طلب تھی اب جب آگ دیکھنے کے لیے وہ گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی آثار انہیں آگ کے نظر آئے اور وہ قریب ہوئے تو وہاں سے آواز آئی اِنَّنِي اَنَ اللَّهِ میں تو اللہ ہوں پروردگار اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر رب ہوں یہ ساری چیزیں آئیں اسے کہتے ہیں تجلی آثاری اور یہ تجلی سوری بھی کہلاتی ہے تجلی سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل اور صورت کی رنگ میں سامنے آتی ہے جیسے آپ کی ایک شکل تھی آپ کی ایک صورت تھی نقشبندی سلسلے کے حضرات میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس کو کوئی قطن اہمیت نہیں دیتے اتنی زیادہ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تجلی سوری جو ہوتی ہے خالق پر جو ہوتی ہے یہ تو بچوں کے لیے کھلونے ہیں ظاہر کیے جاتے ہیں کہ بچے کا ذرا دل لگ جائے تجلی سوری پر وہ یہ اشارہ فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں جو تجلی ہوئی ہے وہ صورت وہ آگ کی صورت میں ہوئی ہے اور یہ تجلی سوری کبھی کبھی خیالات میں بھی آتی ہے کبھی کبھی خواب میں بھی خالق کو نظر آتی ہے شیخ اگر نہ پڑھا لکھا ہو یا نہ جانتا ہو پڑھا لکھا بخیر کیا لیکن اگر ان مراحل سے گزرا ہوا نہ ہو تو وہ اس تجلی سوری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے خالق پتہ نہیں کہاں اڑنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ صرف بچوں کے کھیل ہیں جو دکھائے جاتے ہیں تاکہ آگے چلا جائے اور یہ ہمیشہ پھر تعبیر کی بھی محتاج رہتی ہے اس کی تعبیر بھی دینی پڑتی ہے کہ جو تجلی اس پر ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہوئی ہے پھر اس کے بعد تجلی ہے جو دوسری وہ تجلی فعلی ہوتی ہے تجلی فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا اس کی صفات کو دیکھتا ہے اور بندے کا اپنا ارادہ قدرت سب کچھ سلب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی وہ قدرت کو دیکھتا ہے یہ جو تجلی اس پہ پڑتی ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھنے لگتا ہے یہ تجلی فعلی اور جب تجلی فعلی کسی انسان پر پڑتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ احتجاج چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے تعالیٰ شانہ کی مرضی یہی ہے اس لیے اس میں کیا جانا رسول فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تو فرمانے لگے کہ میں نکلا تھا جہاد میں حصہ لینے کے لیے تو ہم جب اپنی مسجد سے نکلے تو میں نے دیکھا انگریزوں کی فوج جا رہی ہے اور اس سے خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہی تھے تو میں نے کہا لو جب ان کا ارادہ یہی ہے کہ انگریزوں کو فتح دینی ہے تو اب کون لڑے گا اس سے تو میں واپس اپنی مسجد جا کے بیٹھ گیا تو جلدی فعلی جب پڑتی ہے تو ایسی چیزیں صورتیں نظر آتی ہیں اور شیخ اگر کمال کا ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ تجلی یہ پیلی ہے جو اس انسان پر پڑی ہے مثلا سالک دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر پگڑی باندھ دی گئی اب سالک یہ جو دیکھتا ہے تو شیخ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پگڑی عزت یا ذلت کی معاذ اللہ جو باندھی گئی ہے اس انسان کے سر پر یہ کیا چیز ہے وہ تجلی یہ پیلی ہے جو اس سالک پر پڑتی ہے آدمی کبھی خود دیکھتا ہے کیونکہ وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں مشائخ اس لیے وہ تجلی فعلی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے اب اللہ تعالیٰ شانہ یہ کرنا چاہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بھی اور اس کے علاوہ بہت جگہ ان تجلیات کا ذکر کیا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیوم زمان قرار دیا گیا اور مجھ پر تجلیات کی گئیں اور پھر میں جب وہ تجلیات ان پر کی گئیں تو کہتے ہیں غصے سے بھر گیا میں اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں جسم سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور ایسی آگ میرے جسم سے نکلنے لگی کہ پورا ہندوستان آگ سے بھر گیا اس قسم کے جملے جو حضرت نے لکھے ہیں یہ حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ چونکہ خود کمال کے آدمی تھے اس لیے آگے چل کے بڑی زبردست بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق تعالی شانہ کا ارادہ یہ ہو گیا کہ پورے ہندوستان پر جنگ اور بے چینی مسلط کر دی جائے یہ تجلی فعلی تھی اللہ تعالیٰ کی جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ جانتے تھے تجلی فعلی اور تجلی آثاری میں فرق کیا ہے لہذا فوراً سمجھ گئے کہ اب ہندوستان میں جنگ ہوگی اور وہی ہوا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1760-61 میں ایسے ان کا انتقال ہوا اور 63 میں اور 62 کے آخر پہ احمد شاہ درانی نے حملہ کر دیا اور پھر ہوا جو کچھ کے ہندوستان میں ہوا 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے دولان کی فوج سے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جو پڑی اور وہ جو تجلی پڑی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تجلی فعلی ہے اور پھر تیسری قسم تجلی کی جو ہوتی ہے وہ صفاتی ہوتی ہے جو ابھی 8 صفات تعالیٰ شانو کی ماتریدیوں کے نزدیک ہیں گنوائیتی کہ علم حیات قدرت سما بسر ارادہ کلام تکوین یہ 8 صفات اللہ کی ذاتی ہیں ان صفات میں سے کسی صفت کی تجلی پڑتی اس لیے یہاں جو آیا ہے نا کہ میں نے جان لیا کہ کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں اور زمین میں مشرق میں اور مغرب میں یا یہ کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا تو یہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تجلی علمی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم کی تجلی ڈالی گئی اور جب علم کی تجلی ڈالی گئی تو پھر سب کچھ انہیں پتہ چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے اپنی قدرت کی تجلی ڈال دی تھی اس لیے سارے جنات اور حیوانات اور انسان اور کیا کیا سب ان کے تابع ہو گئے یہ کبھی تجلیات ہوتی ہیں صفات کی مگر جب سالک پر پڑتی ہیں تو پھر انسان کی صفات میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ صفات کی جب تجلیات اللہ کی جانب سے بڑھتی ہیں تو پھر حیات ہے قدرت ہے علم ہے جس چیز کی تجلی اللہ جس سالک پہ ڈال دے پھر اسے عروج حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی حیات کی تجلی اس پر پڑ جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں طوالت آ جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قیام استحکام بخش دیتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی علم کی تجلی جن حضرات پر پڑتی ہے چونکہ اس کا مبدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت علم کا مظہر ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اتباع سنت میں قدم داد ہو جاتا ہے اور چوتھی تجلی جو پڑتی ہے وہ ذاتی ہے یعنی ذات کی تجلی جب خالق پر پڑتی ہے سب سے قوی تجلی اللہ کی ذات کی تجلیات جب پڑتی ہیں نقشبندی حضرات کے ہاں دائرہ لا تعین میں جب سلوک وہاں تک تعلق طے کر لے تو اللہ کی ذات کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی کبھی تجلیات ہوتی ہیں کہ صبح کچھ شام کچھ شام کچھ صبح کچھ اتنی تیزی سے لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلیات کی چونکہ انتہا نہیں ہے اس لیے اس آدمی کی بھی پھر انتہا نہیں رہتی روز بروز ترقی ہوتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جو چشتی صابری سلسلے میں پہنچ کے مراقبہ ذات تک ہو جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے اپنے سلوک میں جو کچھ بھی ان پہ احوال آثار تاری ہوئے انہوں نے لکھ کے گنگو بھیجے سوانشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ کی خدمت میں اور حضرت نے انہیں لکھا آخر پہ جو خط تو اس میں لکھا کہ اگرچہ وہاں یعنی مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر بہتر ہو کہ کچھ دن کے لیے یہاں آ جائیں تو جب یہاں پہنچے ہیں تو گنگوئی رحمت اللہ نے انہیں مراقبہ ذات کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اتنی بڑی چیز بھلا خط میں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی تھی کہ اتنی بڑی چیز ہے مراقبہ ذات اور پھر حضرت نظری احمد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب اجازت دے دی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنے کا شوق ہے مجھے وہ بھی کرا دیں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جو آخری مراقبہ میں نے تمہیں تلقین کیا ہے تمام صوفیہ کے سلاسل کی انتہا یہیں ہو جاتی ہے اور اسی کو کرو اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے اتنی بڑی چیز ہے تو مراقبہ ذات میں جو تجلیات پڑتی ہیں خالق پہ فنا کی تو فنا باللہ نصیب ہو جاتی ہے جب اس میں تجلی پڑتی ہے بقا کی تو بقا باللہ نصیب ہو جاتی ہے وہ اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ انسان کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے اسی لیے سے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں ان تجلیات پر متعدد جگہ بحث کی ہے بے شمار مباحث ملیں گی حضرت رحمت اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہماری خاموشی سے نفع نہیں ہوتا اسے ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں ہوگا ہوتا کیا ہے یہ تجلیات اتنی پیدر پہ پڑتی ہیں کہ آدمی گنگا ہو جاتا ہے بغیر ضرورت کے بات ہی نہیں کرتا کلام ہی نہیں کرتا اور جب فنائیت آ جاتی ہے خاص طور پہ پھر کچھ نہیں رہتا پھر کوئی کچھ بھی کہے اس انسان کا حال ہی مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جو اعلیٰ درجے کے مشائخ رحمہم اللہ تھے وہ سب اس درجے میں چلے گئے تھے کہ کوئی تعریف کرے مذمت کرے کچھ کہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقی صورت حال کا پتہ چل جاتا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے اب رہ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو یہ تجلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی یا ذاتی تجلی جو ہے یہ جب ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پہ بحث بھی کی ہے ہوتا یہ اصل مسئلہ حضرت نے یہ چھیڑا ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا اور کوئی صحابی کسی رسالت نبوت کے ادنا درجے تک بھی نہیں پہنچتا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو طے شدہ باتیں بحث اس پہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ آن کے گفتگان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء بخصوص و خاتم الرسل علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جو تجلی کا ذکر آیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تو نہیں لکھا لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ذات کی تجلی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے بس اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہوتی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا موقف فتوحات مکیہ میں وہ کہتے ہیں صرف اس انسان پہ اس امت میں ہوتی ہے جس پہ اللہ نے ولایت کو ختم کرنا ہے خاتم الولایہ کا لقب انہوں نے دیا پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر فائز کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ساری بحث میں کہتے ہیں کہ باقی رہ گیا یہ کہنا کہ اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے وَقُمُّ لِقَابِعَانِ عَنْسَرْ وَرَّا التَّجَلِّي نَصِيبَتْ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو کامل ہیں انہیں بھی اس تجلی سے حصہ ملتا ہے بہامانات کے تجلیات ذات نصیب انبیاء نیس و تبعیت نصیب کمل ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تو حصہ ملے اور انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں گزر گئے انہیں حصہ نہیں ملا ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی اور ان کی برکت اور ان کی اتباع سنت کی وجہ سے اس امت کے کاملین پہ بھی پڑی تب باقی انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑی تو جب باقی انبیاء علیہ السلام کو مقام نہیں نصیب ہوا تو اس امت کے اولیاء اللہ ان انبیاء علیہ السلام سے بڑھ گئے اور آپ یہ ये कहते हैं कि कोई वली सहाबी और सहाबी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता तो इस उम्मत के जो कामिल हैं तजल्लीए जात की वजह से वो अंबिया साबिकिन अलैहिस्सलाम से भी अफजल करार पाए ये है सवाल حضرت مجدد رحمت اللہ اس کی نفی کرتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب پر یہ تجلیات پڑھتی ہیں لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ اس امت میں یہ تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تبعیت اوس ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس امت کو دی گئی ہیں اس امت میں جو کامل اولیاء اللہ ہیں ہاں انبیاء برخان این نعمت عظمہ جلیسے تو پھیلیے ہوئے اند مگر انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں ان پر جو تجلیات ذات پڑی تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی وہ اولیاء خادم علش اور جو اولیاء اللہ اس امت کے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا خادم اور یہ جو تجلیات پڑھتی ہیں ان مقام از مظلات اقدم مظلات اقدام یہ تجلیات جب پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو سالک کے لیے گر جانے کا مقام ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جو مجدد رحمت اللہ علیہ تجلیے سوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پہلے پہل کی تجلیات سوری جو پڑھتی ہیں نا سالک یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نور آ گیا ہے کیا زبردست چیز ہو گئی ہے شیخ اگر کامل نہ ہو تو وہ بھی اسی میں خوش ہوتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر پہنچ کے قدم پھسل جاتا ہے جب قدم پھسل جاتا ہے تو پھر کوئی دعوے کرتا ہے کوئی کشف کا دعویٰ کرتا ہے کوئی کرامتوں کا دعویٰ کرتا ہے پھر جو آتا ہے اس کے حالات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی تو یہ پہلا مقام ہے ابھی تو چلے ہی ہیں اس راستے میں ابھی تو بالکل ابتدا ہی ہوئی ہے ابھی تو بہت گھاٹیاں اس کی باقی ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں در تحقیق آن درفع شبہ اذان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ شدہ ذکر کرتا میں نے اپنے بہت سے مکتوبات میں اور رسائل میں اس کی مختلف حقیقتوں کا ذکر کیا ہے والحق ما حققت فی ھذہ المسودہ اور سب سے زیادہ صحیح بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اسی خط میں ہے بفضل اللہ سبحانہ و کرمہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے معلوم شریف بودہ باشد کہ ہر چند جمیع انبیاء علیہ السلام بتفعیل عام سرور علیہ السلام رضان تجلی نصیب وافر عرض یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ تجلیات پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے تجلی ذات کی وجہ سے جو خاص ولایت مل جاتی ہے وہ صرف اس امت کا خاصہ ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہیں اپنے نبی کی پیروی کے باوجود یہ تجلیات نصیب نہیں تھی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی امتوں سے بھی بدتر ہوئی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ دے خاص کہ از فضائل از فضائل و خطائط ان ولایت خاصہ شمع بن نبی سر اور میں اس ولایت کے جو تجلی ذات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بالکل معمولی سا ذکر کر رہا ہوں تنگی وقت مساعدت نہ کر اور وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں سے زیادہ نہیں لکھ سکتا کاغذ جو ہے وہ کم پڑ گئے ہیں عنایت اللہ سبحانہ اور کاغذ اس سے گریزہ ہیں کہ میں اس سے ساری چیزیں لکھوں ہاں اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ تجلی ذات کے اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں محرمان این راز اور اس راز کے جو محرم ہیں وہ میرے بیٹے ہیں آپ انہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی تجلیات ذاتی کی یعنی خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر کیا تو یہ چار تجلیات ہوتی ہیں جو بڑی قسمیں باقی پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی تجلی ہے اللہ کی صفت رحیمی کی تجلی ہے شہودی تجلیات ہیں ظہوری ہیں بہت سی تجلیات ہیں اور ایسی ایسی تجلیات ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھیں تو چیزوں کا وجود قائم نہ رہے مثلا نباتات پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور نباتات سبزی جو اگتی ہے خدا کی تجلیات پڑتی ہیں اور سبزی اپنے وجود میں آتی ہے اسی طرح حیوانات ہیں ان میں اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور حیوانات اپنا راستہ جانتے ہیں اپنے اس کام کو کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگا رکھا ہے اس تو قران میں بھی ذکر ہے اللہ نے فرمایا او ہار بک الى النحل اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر پہاڑوں میں بنا رہا پھر جو راستے ہم نے متعین کیے ہیں ہوا میں فسلکی سبل ربک ذلالا ان راستوں میں چلو ثم کلی من کل ثمرات پھر پھلوں سے رس کو چوسو یہ سب کچھ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی یا الہام یا القاء اس کے دل میں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے اسی کو صوفیہ نے تجلی سے تعبیر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ تجلیات پڑتی ہیں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی پڑی اور آپ نے فرمایا کہ تجلی جی کل شعین میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی اس تجلی کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا باپ کی وہی حدیث ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح لوگوں کے درجے بلند ہوں گے میں نکالا کھانا کھلانے سے اور نرمی سے گفتگو کرنے سے اور راتوں کو نماز پڑھنے سے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں یہاں پر وہ دعا طویل آ گئی ہے خود تو میں نے عرض کیا اللہم انی اصل کپڑے کال اصل اللہ نے کہا اچھا آپ مانگیے اب دعا مانگیے یہ جو تجلیات پڑی ہیں اب دعا مانگیے خود سے مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ کے یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ابتدائی زمانہ گزرا ہے سلوک کا اور جو اس وقت میری حالت اور کیفیت تھی میں اب اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ خدایا تیری بنایا میں بھی کبھی اس حال میں رہا ہوں وہ تو گناہ کی حالت تھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی انتہا پہ پہنچ کے انتہا پہ تو خیر کون پہنچتا ہے لیکن جو ترقیات دن بدن ہوتی رہتی ہیں سلوک میں اس کی وجہ سے اپنے ابتدائی دور کو جب یاد کرتا ہے تو اسے گناہ تصور کرتا ہے کہ وہ تو گناہ تھا اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تواضع اور عاجزی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے جو کچھ کرتا ہوں یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانگیے میں نے عرض کیا کہ اللہم انی اسألک فی الخیراتی اے اللہ میں آپ سے نیکی کے کام وہ طلب کرتا ہوں اچھے کام کیا کروں تذکر منکراتی اور اللہ آپ سے دعا یہ مانگتا ہوں کہ اے رب میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو ناگوار کام ہیں وحب المساکین اور اللہ غریب مسکین لوگوں کی محبت مجھے نصیب کر دے من تغفر لی وترحمنی اور اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے اے اللہ مجھ پر رحم کر وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِتْنَةً فِي قَوْمٍ اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرمائیں کہ کسی قوم کی آزمائش کریں گے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ تو اللہ اس آزمائش میں ڈالے بغیر مجھے اٹھا لے فَاسْأَلُكَ حُبَّكَ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں وہ حُبَّ مِنْ يُحِبُّكَ اور اللہ اس کی محبت مانگتا ہوں جسے تجھ سے محبت ہے وہ حُبَّ عَمَلٍ اور اللہ ہر اس عمل کی بھی محبت مانگتا ہوں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نصیب ہو یقرب الہ بکا اے اللہ جو قریب کرتا ہے تیری حب کے اس عمل کو بھی مانتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حقن یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ بالکل صحیح ہے خود بھی اسے سیکھو اور دوسروں کو بھی اسے سکھاؤ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنی اس میں تیسری حدیث ذکر کی ہے جس سے وہ مختلف فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ مولا اعلیٰ کا اس بات چاہتے ہیں